السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے خالق ارض و سماوات کے، کائنات ارضی و سماوی کے بنائے جانے کے پیچھے تجلیات کا تذکرہ کیا گیا. میرے دوستو، میں آج اس کو دہرا رہا ہوں اس لیے کہ یہ مضامین علمی ہیں اور اس کو بھلانا نہیں ہے. ہر امت محمدیہ کے سینے میں یہ علم ہونا چاہیے. اجمالی طور پر الفاظ دہراؤں گا، عنوانات کے مضامین کو نہیں دہرایا جائے گا. یاد رکھنا آپ کے ذمے ہیں، بتلانا ہماری ذمہ داری. ایک ہے وقوف تجلی، پروردگار عالم کی تجلی کا وارد ہونا، ٹھہر جانا. دوسرے ہے صدور تجلی، پروردگار عالم کی تجلی کا اترنا اور پھیل جانا. پہلی تجلی کعبے کی، دوسری تجلی اقصیٰ کی، تیسری تجلی ظہور تجلی کہلاتی ہے. کسی شے مادی میں پروردگار عالم اپنی تجلی کے ساتھ ظہور فرمانا، جیسے شجرائے پورے سینا. چوتھی تجلی مرور تجلی کہلاتی ہے، جیسے کوہ طور پر پروردگار عالم کی تجلی، جس کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا گیا ہے. ان چار کے تذکرے کے بعد میں اہم نقطہ میں نے آپ کو بتلایا تھا، وہ ہے نور تجلی، کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو جو بنایا وہ تمام کا تمام مشتق ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک سے. اس لیے اس نور کو نور مطلق بھی کہتے ہیں اور اس نور کو نور مصطفی بھی کہتے ہیں، اسی نور کو نور رسالت بھی کہتے ہیں، اسی کو حقیقت محمدی بھی کہتے ہیں. اس کو نور تجلی کے نام سے تعبیر کیا ہے اہل تصوف نے اور علماء کرام نے. میرے دوستو، اگر نور تجلی نہ ہو، نہ کائنات ارضی ہے نہ سماوی. اب اس میں ایک نقطہ آپ کو ذہن نشین کرانا ہے، یہاں تک میں نے بات کر کے گزشتہ جمعہ میں چھوڑ دیا اور عرض کیا تھا کہ نبی کون ہوتا ہے، اس کے لیے کن شرائط کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آج کے جمعہ میں عرض کیا جانا ہے. میرے دوستو، نور مبارک میں نے عرض کیا تھا چار حصوں میں منقسم ہو گیا، یعنی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو پروردگار عالم نے چار حصوں میں تقسیم فرمایا. ٹھیک ہے، ایک حصے سے پروردگار عالم نے نورانی مخلوقات بنائی، جیسے فرشتے، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے زمین اور آسمان، چاند اور سورج بنائے نور کے دوسرے حصے سے، اور تیسرے حصے سے پروردگار عالم نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو نبوت عطا فرمائی، اور چوتھے حصے سے انسانوں کو پیدا فرمایا. سب کیا ہیں؟ شق ہیں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے. میرے دوستو، نور محمدی کا ایک کمال یہ ہے کہ اگر اس سے ملائکہ بن جائیں تو عالم غیبوبت میں چھپ جائیں، جیسے اللہ نے فرشتوں کو چھپا دیا، کسی انسان کو کبھی نظر نہیں آیا. تو جب اللہ کے نبی کے نور کا ایک حصہ دنیا میں آیا ہے یا اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اس کے اندر اتنی لطافتیں ہیں کہ پروردگار عالم اس کو ظاہر کر ہی نہیں رہے ہیں، وہ چھپ جاتی ہیں، یہ اتنی الطف ہیں کہ وہ خود چھپ جاتی ہیں جیسے ملائکہ۔ ایک دوسری شق یہ ہے کہ اسی نور کا ظہور میں آنا، نور محمدی کا ظہور میں آنا، جیسے میں نے عرض کیا کہ زمین کو بنایا، آسمان کو، چاند کو بنایا اور سورج کو، تو میرے دوستو پروردگار عالم نے سورج جو بنایا وہ نور محمدی کا دوسرا حصہ ہے۔ ہم اور آپ حرارت سورج سے، اس کی تپش سے بیزار آ جاتے ہیں، ہم اور آپ اس سے استفادہ نہیں کرتے، ہم اور آپ اس سے بچنے کی تدابیر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نور کی شعاؤں میں حرارت طبعیہ اتنی ہے کہ ہمارے اجسام ظاہرہ اس کو قبول نہیں کرتے، یا اس کو قبول کرتے ہیں تو کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آدمی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ہائی بلڈ پریشر یا لو بلڈ پریشر والا آدمی ہو اور تیز دھوپ میں نکل جائے، کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ یا تو وہ پورا ہائی ہو جائے گا اور بے اعتبار نتیجہ اس کو لقوا اور فالج ہو جائے گا، اور اگر لو بلڈ پریشر رہا تو سیدھا اوپر چلے جائے گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب نور کسی شے مادی پہ پڑتا ہے تو اس کو ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اب جب یہ کائنات بنی اور نور محمدی سے بنی ہے تو اس میں ایک سورج بھی ہے، اور سورج کی تمازت سے ہم اور آپ استفادہ تو کرتے ہیں لیکن غیر اختیاری طور پر اختیاری مضمون نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی چاہ کے سورج سے استفادہ خود نہیں کرتا، اس کو واسطے اختیار کرنا پڑتا ہے، ذرائع اپنانا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس کی تپش اور اس کی حرارت اور اس کی تمازت اور اس کی تیزی اور اس کی یعنی جلانے والی جو قوت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ ہے کیا؟ سورج جو ہے وہ نور محمدی کا دوسرا حصہ ہے، تو حقیقت محمدی کا کیا حال ہوگا؟ جب وہ اپنی شکل اصلی میں دنیا میں آ جاتے تو کون ان کے خرید جا سکتا تھا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ حقیقت محمدی کا کیا حال ہوگا کہ اگر وہ اپنی شکل اصلی، جس کو نور ہی نور کہا جاتا ہے، اگر وہ اس صورت میں کائنات میں آ جاتے، اس زمینی دنیا میں آ جاتے، تو جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کون ہوتا؟ سورج کی کوئی قریب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ جل جانے کا ڈر ہے، تو نور محمدی سے جلنے کا ڈر نہیں رہا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ نور محمدی کے دوسرے حصے کا نام چاند اور سورج اور ستارے ہیں۔ اب تیسرا حصہ انوار نبوت کی صورت میں انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت میں تقسیم ہوا ہے، ان نبیوں کو نبوت کی صورت میں نور کا تیسرا حصہ دیا گیا، اور چوتھے حصے سے اس کائنات میں انسانوں کو بنایا گیا۔ یہ گزشتہ جمعہ کے خطبے کا خلاصہ۔ آج جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے میرے دوستو کہ جناب رسالت معام صلی اللہ علیہ وسلم فی الحقیقت، حقیقت محمدیہ جو ہے وہ نور ہے، لیکن نور سے استفادہ اختیاریہ بنانا تھا پروردگار عالم کو۔ اگر نور سے استفادہ نہ کیا جاتا تو اس کائنات کے اندر کوئی آدمی بھی پروردگار عالم کے نمنشے کو سمجھ سکتا تھا اور نہ پروردگار عالم کے منشے کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکتا تھا۔ پھر بات حدیث قدسیہ کے خلاف ہو جاتی جس میں فرمایا گیا تھا کنت کنزا مخفیا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں یہ چاہتا تھا کہ پہچانا جاؤں، لہذا میں نے مخلوقات کو پیدا فرما دیا۔ مخلوقات تو پیدا ہو گئی آسمان و زمین کی صورت میں، مخلوقات تو پیدا ہو گئی لیل و نہار کی صورت میں، مخلوقات پیدا ہو گئی حیوانات جمادات نباتات کی صورت میں، لیکن یہ کہ ان کے اندر وہ عقل کلی یا عقل سلیم یا سوجھ بوجھ یا سمجھ جس کو کہا جاتا ہے وہ نہیں پائی جاتی، جس سے کہ پروردگار عالم کی پہچانت ملتی ہے، اللہ کا عرفان ملتا ہے، اللہ کے کمالات کو دیکھنے اور ان کو پانے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ اور پروردگار عالم کی ان عطایا کی وجہ سے آدمی اللہ کا شکر گزار بنتا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس واسطے پروردگار عالم نے انسانوں کو تخلیق فرمایا، اور ان انسانوں کی تعلیم ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے شکل انسانیت میں کامل انسان جناب رسالت معاد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ایک یہ ہے کہ آدمی آدمیت کی تعلیم حاصل کرے، انسان مرتبہ انسانیت میں آئے، تو طریقہ کیا ہوگا؟ کتاب و سنت کو، کتاب کو دیکھ کر کوئی آدمی انسانیت نہیں سیکھتا، مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ایک بچہ پیدا ہو جائے, آپ کیا کیجئے, ایک کمرہ بند کر دیجئے, اس کے سامنے کتابوں کا انبار لگا دیجئے, اور اس کے سامنے کھانا رکھنے کی ضرورت نہیں, اس کے سامنے پینے کی چیزیں رکھنے کی ضرورت نہیں, ان کتابوں میں لکھ دیجئے کہ کھانا بنانے کا طریقہ ایسا ہے, چاول کے پیدا کرنے کا طریقہ ایسا ہے, کیا وہ بچہ میرے دوستو زمین کو کھودے گا اور اس میں اناج ڈالے گا, اس میں بیج ڈال کر پھر اسے یعنی پانی سیراب کرے گا, یا اس سے غلہ نکالے گا, یا اس کے بعد اس کو پیس کر یا اس کو استعمال کرنے کے طریقے جو آپ نے کتابوں میں بند کر دیے ہیں, کیا اس کے واسطے اور ذریعے سے وہ بچہ اپنے کھانے کی اشیاء کو بنا لے گا اور کھا لے گا؟ عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ ایک بچہ صرف کتاب کو دیکھ کر کوئی چیز نہیں سیکھتا. تو جواب یہ ہے کہ پھر کیسے سیکھتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ نہیں نہیں, کسی انسان کو دیکھے گا, اپنی ماں کو دیکھے گا کہ اشیاء کے بنانے کا طریقہ کیسا ہے, اپنے باپ کو دیکھے گا کہ اشیاء کے استعمال کرنے کا طریقہ کیسا ہے, جب اپنے ماں باپ کو دیکھے گا پھر مدرسے کی زندگی آئے گی یا اسکول کی زندگی والی عمر آئے گی, اب اسکول میں اپنے ٹیچرز کو دیکھے گا, اپنے اساتذہ کو, اپنے معلمین کو دیکھے گا کہ بھائی زندگی گزارنے کا طریقہ اور اسلوب یہ ہے, اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ یہ ہے, اور زندگی اس طرح گزاری جاتی ہے, اس طرح زندگی گزارنا انسانیت کے دائرے میں ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ بچے نے جو کچھ سیکھا ماں باپ کو دیکھ کے سیکھا ہے یا کتاب کو دیکھ کے سیکھا؟ سوال پیدا کرنا چاہیے نا, حق ہے ہمارا کہ سوال پیدا کیا جائے, اور ہم نے سوال پیدا کیا ہے کہ کوئی بچے نے کتاب کو دیکھ کر کبھی سیکھا ہے کہ کھانا کیسے بنایا جاتا ہے, یا یہ کہ کوئی بچہ اپنی زندگی کو گزارنا کتاب کے ذریعے سے سیکھ جاتا ہے؟ میرے دوست, کبھی کتاب انسان کو کمال کے درجے پہ نہیں پہنچاتی جب تک کہ صاحب کمال انسان اس کتاب کی تفہیم کرنے والا نہ ہو. اس واسطے پروردگار عالم نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نفوس قدسیہ کو بھیجی اور ان کا ایک سردار سید بنایا جو سید الانبیاء ہے, سید الامم ہے, اور سرور کائنات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ایک کامل انسان کی صورت میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بصورت بشر کائنات میں آئے تو لوگ تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے, نعوذ باللہ من ذلک, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, بلکہ ان کی صورت دیکھنے سے بھی حفاظت فرمائے جو گستاخ رسول. ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک اور آپ کی روح مبارک آج بھی زندہ اور سالم ہے, صحیح اور سلامت ہے. آپ کے جسد اتھر کو مس ہونے والی مٹی عرش سے افضل ہے ہمارا عقیدہ ہے. لیکن میرے دوست, گستاخ رسول کہنے سے پہلے ہماری اس تمہید کو تو سمجھیے, ہماری اس تعلیم کو تو سمجھیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کیا قرآن و سنت کے خلاف ہے؟ یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے. انسانوں کے درمیان میں سورج آ جائے اور اس سورج سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا, میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب ایک سورج سے کوئی آدمی راست استفادہ نہیں کر سکتا تو اگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو شیء اصلی میں حقیقت محمدیہ کے ساتھ جو صرف نور ہی صورت تھی, اس نوری صورت کے ساتھ دنیا میں بھیجا جاتا تو کوئی بھی انسان جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ضروری پڑ گیا, لازم آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کیا جانا تھا. تو پروردگار عالم نے جسد مبارک کا غلاف چڑھایا ہے نور محمدی پر اور بشر کی صورت میں دنیا میں مبعوث فرمایا. اگر یہ صورت بشریہ نہ ہوتی تو استفادہ ناممکن ہوتا, جیسے صورت سے استفادہ ناممکن ہوتا ہے. بشر تو ماننا پڑے گا اور قرآن کے اسلوب میں ماننا پڑے گا, قرآن میں وارد ہوا. یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہر بشر بشر نہیں ہوتا, جیسے ہر حجر حجر نہیں ہوتا. ایک پتھر وہ ہوتا ہے جو آپ اپنے بیت الخلاء میں لگا دیں, ایک پتھر وہ ہوتا ہے جو آپ اپنے وضو خانے میں لگا دیں, ایک پتھر وہ ہوتا ہے جو آپ اپنے چولہے میں لگا دیں, ایک پتھر وہ ہوتا ہے جو آپ اپنے دیوان خانے میں لگا دیں, لیکن ایک پتھر ایسا بھی ہوتا ہے جو مسجد میں آرادہ کیا جاتا ہے, ایک وہ ہوتا ہے جس سے ممبر کو زینت بخشی جاتی ہے, ایک پتھر وہ بھی ہے جو حضرت اسود کے نام سے معمن ہے اور بیت اللہ کی دیوار میں آویزاں ہے اور وہاں جاتے ہیں لوگ اپنی آنکھوں کو لگاتے ہیں اور چومتے ہیں. ارے پتھر تو وہ بھی تھا, پتھر تو یہ بھی ہے, اس پتھر کو کیوں نہیں چوما جاتا, اس پتھر کو کیوں چوما جاتا ہے؟ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ ہر پتھر پتھر نہیں ہوتا, پتھر پتھر میں فرق ہوتا ہے. گھر پر کے مراتب نے تو نہیں زندگی تھی, اگر ہم نے مراتب کا فرق نہ کیا تو ہم زندگی ہو جائیں. جیسے ہر پتھر کو آپ پتھر نہیں کہتے, ایک پتھر وہ ہے جو آپ کے پاؤں میں ہے, آپ اس کو پیر ہی میں رکھیں گے,
لیکن ایک پتھر وہ ہے جو حضرت اسود کے نام سے معمن ہے, آپ اپنی آنکھیں اس سے لگا دیں گے, اپنے ہونٹ اس سے لگا دیں گے. کیوں؟ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایسے ہی میرے دوستو ایک انسان میں اور انسانوں میں کامل الانسان جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں فرق آئے. اب اس فرق کو سمجھیے, ہم اور آپ گویا ایک مانو میں ایک پتھر ہیں اور ہماری حیثیت وہ پتھر جو وضو خانے میں لگایا جائے. ایک پتھر اور بھی ہے جو مقدس ہو جاتا ہے, محترم ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کو ممبر پر آویزن کیا جاتا ہے, وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی نقوش کرسیاں. اور ایک پتھر ہے جو حضرت اسود کے نام سے معمن ہے, وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. یہ ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے. میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر نہیں کہہ رہا, کہ ایسا نہ ہو بعد میں جا کے کہنے لگے کہ انبیاء کو جی ممبر کا پتھر کہہ گیا اور اپنے کو حمام کا پتھر کہہ گیا, نعوذ باللہ من ذلک. میں نے بات سمجھنے کے لیے مثال دی ہے. ہماری حیثیت اس پتھر کی ہے جو پاؤں کے نیچے ہوتا ہے, ایک وہ جو تقدس کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. وہ پتھر انبیاء کرام علیہم السلام کی سور مبارکہ ہیں. ایک وہ ہے جو اپنی آنکھوں سے لگایا جاتا ہے, اپنے ہونٹوں سے اس کو پیار کیا جاتا ہے, وہ حجرہ اسود کا مقدس پتھر ہے. ایسے ہی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. مشکات شریف کے مقدمے والے حدیث میں بھی زیر غور رکھے ہیں اس بات کو. اور ایک جگہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی اس کی تشریح فرمائی ہے اور یوں فرمایا کہ ہر پتھر پتھر نہیں ہوتا اور ہر بشر بشر نہیں ہوتا, دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. اور انہوں نے تعبیر فرمائی, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا تعبیر دی, یوں فرمایا کہ ایک انسان بنایا گیا مٹی سے. لقد خلقنا الانسان من طين, ہم نے انسان کو مٹی سے, کھنکتی مٹی سے بنایا ہے. اے انسانوں, تم سب بنائے گئے ہو, ہم سب بنائے گئے ہیں. کس سے؟ زمین والی مٹی سے جو تمہارے قدموں کے نیچے پڑی. لیکن کچھ انبیاء کے نفوس قدسیہ بھی ہیں جو جسد مبارکہ رکھتی ہیں. پتا ہے تو ان کا جسد مبارک بھی بنا ہے تو مٹی سے بنا ہے, لیکن وہ مٹی کون سی تھی؟ اس مٹی اور اس مٹی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. امام اعظم رحمہ اللہ نے فرمایا انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی نفوس قدسیہ کو بنایا گیا اس مٹی سے جو جنت میں پائی جاتی ہے. اچھا صاحب, اب فرق تو کر دیا, زمین والوں کو تو زمین سے بنایا, نبوت والوں کو نبوت تو آسمان سے ملی اور اس کو جنت کی مٹی سے بنایا. جناب رسالت مآب کے بارے میں بتلائیے کہ ان کو کس مٹی سے بنایا ہے؟ وہ بھی تو مٹی سے بنے گا نا, شکل انسانی میں جب آئیں گے. فرمایا کہ جنتوں میں بھی جنتیں الگ الگ ہیں, ایک ادنا جنت ہے, ایک اعلیٰ جنت ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو, جب تم مانو پروردگار عالم سے تو دعا کرو کہ اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما. حدیث آپ نے پڑھی ہوگی. اچھا میں پوچھتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ جنت اور جنت میں فرق ہے, ایک جنت ادنا ہے, ایک جنت اعلیٰ ہے. جو ادنا جنت ہے وہ ایمان والے کے لیے ہے, اور جو اعلیٰ جنت ہے وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی نفوس قدسیہ کے لیے ہے. اور ان جنتوں میں سب سے اعلیٰ و ارفع مقام والی ایک جنت ہے جس کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے. اس کی پاکیزہ مٹی سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو بنایا گیا. ایک جنت کی مٹی وہ جس سے انبیاء کی نفوس قدسیہ بنائی جائے, ایک جنت الفردوس کی مٹی وہ جس سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد ظاہرہ کو بنایا جائے. فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اگر میں نے پتھر کی تشبیہ دی تو غلط نہیں کی, امام اعظم کی تخلیق کی ہے. امام اعظم نے اپنی طرف سے نہیں کہا, مشکات مبارک کی حدیث سے نقل فرمایا. ان کا بھی اپنا قیاس ہے نا, اور قیاس بمطابق حدیث ہے, اپنی ذات سے نہیں. یہ حدیث جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ جب تم جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا, اس سے استنباط کیا. اب فرق سمجھ میں آ گیا انسانوں کے درمیان. اب عرض کرنا یہ ہے میرے دوستو, نبی کون ہوتا ہے؟ انسان جب سمجھ میں آ گئے اور فرق مراتب سمجھ میں آ گیا تو عرض کرنا یہ ہے کہ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جو انسان, غیر نبی کو اللہ نبوت نہیں, غیر انسان کو اللہ نبوت نہیں عطا فرما. اگر ایسا ہوتا کہ غیر نبی کو, غیر انسان کو نبی بنانا ہوتا تو پروردگار عالم جبرائیل کو نبی بنا دیتا, اسرائیل کو بنا دیتا, اسرافیل کو بنا دیتا, میکائیل کو بنا دیتا. ہزاروں لکھوں کا فرشتے ہیں, کروڑہ ہاں فرشتے ہیں, پروردگار عالم کسی کو چن لیتا, ان نورانی مخلوقات میں سے کسی کو نبی بنا کے بھیجتا. فرمایا کہ نہیں نہیں, ان کے اندر وہ خاصا نہیں ہے کہ جس سے انسان استفادہ کرے. انسان انسانیت سیکھتا ہے انسان کے ذریعے سے, آدمی میں آدمیت پیدا ہوتی ہے آدمی کے ذریعے سے. ملائکہ آدمی نہیں ہے, ملائکہ انسان نہیں ہے. اللہ عز و جل نے انسانیت کی صورت میں کامل انسان جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور نبوت سے سرفراز فرمایا, آدمیوں میں سب سے کمال درجے کا آدمی بنایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا. میرے دوستو, اب انسانوں میں پھر دو شکلیں ہیں, ایک یہ ہے کہ کامل ہوتا ہے, ایک ناقص ہوتا ہے. انسان کی تعریف کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں انسان کس کو کہتے ہیں, آپ جواب دیں گے کہ صاحب آپ کو دکھتا نہیں کیا, انہوں بیٹھے ہوئے انہوں بھی انسان ہے, انہوں بیٹھے ہوئے انہوں بھی انسان ہے, انہوں بھی انسان ہے. نہیں نہیں میرے دوستو, یہ انسان کی مثالیں ہیں, انسان نہیں, یہ انسان کی مثالیں ہیں, انسان کی مثالیں ہیں, انسان نہیں ہیں. انسان کا اگر لغت کے معنی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ نہیں نہیں, اس کے معنی کچھ اور ہے. محسوس ہو, دو عقل ہو, انسان کی تعریف کیا ہے؟ محسوس ہو, دو عقل ہو. محسوس کس کو کہتے ہیں؟ جس کو چھوئے تو چھوا جا سکے اور اس میں زندگی پائی جائے, جس کو چھوئے تو چھوا جا سکے اور اس میں زندگی پائی جائے. دو عقل کس کو کہتے ہیں؟ عقل میں بھی اب تقسیم ہوتی ہے, ایک عقل مرد کی ہوتی ہے, ایک عقل عورت کی ہوتی ہے, ایک عقل مرد کی ہوتی ہے, ایک عقل عورت کی ہوتی ہے. عورت کی عقل کو ناقص العقل کہا گیا, مرد کی عقل کو کامل العقل کہا گیا. انسانوں میں بھی فرق ہے نا, ایک جنس میں مذکر ہے, ایک جنس میں مؤنث ہے. محسوس کسے کہتے ہیں؟ جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اگر نور ہی نور دنیا میں بھیجے جاتے, جسم نہ ہوتا تو نبوت نہ ملتی, اور جس نے جسم نہ ہو اس سے استفادہ کوئی جسم والا نہیں کر سکتا. تو جسم والے یعنی ہم اجسام والے انسانوں کی تعلیم کے لیے, ہم میں آدمیت کی تعلیم کے اتارے جانے کے لیے, ہم میں انسانیت کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے پروردگار عالم نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم مبارک سے آراستہ فرمایا, اور اللہ عز و جل نے آپ کو مرد بنایا مذکر کی صورت میں, اس لیے کہ اللہ ناقص العقل کو نبوت نہیں عطا فرمانا. آپ نے قصے تو پڑھے ہوں گے, حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ہے, ان کی امی کا ذکر ہے, فرعون کی بیوی آسیہ کا ذکر ہے, امہات المؤمنین کا تذکرہ ہے, لیکن کہیں ایسا بھی ذکر ہے کہ کسی عورت کو نبی بنایا گیا؟ پوری قرآن کھنگال ڈالی ہے, لیکن آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ نے کسی عورت کو نبوت سے سرفراز کیا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نبوت مرد کامل کو عطا فرماتا ہے جس میں کسی قسم کا نقص نہ ہو. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مرد کامل بنایا گیا, اور مرد کامل کی صورت میں بھی پروردگار عالم نے اپنی عطایا کے ساتھ ایک رعب مردانہ اور ایک وجاہت اور ایک حشمت عطا فرمائی, اور اس کے بعد آپ کو نبوت عطا فرمائی. محسوس بھی تھے, چھوئے جا سکتے تھے, روح والے بھی تھے, غیر ذی روح نہیں تھے. دوسرے یہ ہے کہ ذی عقل تھے, بے عقل نہیں تھے اور ناقص نہیں تھے, کامل المرد تھے. ایسا نہیں ہے کہ مخنث ہو اور ایسا نہیں کہ مؤنث ہو, بلکہ اللہ نے مرد کامل بنایا. تو میرے دوستو, کیا صفات کمال ہیں ذہن میں رکھیں. انسان ہونا, انسان میں کیا ہے؟ محسوس ہونا. محسوس میں کیا ہے؟ ذی عقل ہونا, چھوئے تو چھوا جا سکے, اور پھر ذو عقل میں مرد کامل ہونا, صاحب عقل ہونا. اتنی شقیں نکلتی ہیں صرف ایک انسان میں, ہم کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ انسان کسے کہتے. ہم نے انسان ہم جیسی صورتوں کو انسان سمجھ لیا ہے, اس فرق مراتب کو سمجھیں گے. ہم عام انسانوں میں اتنے مراتب ہیں تو پروردگار عالم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بامراد بنایا ہوگا. اور اس کے بعد میں عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت عطا فرمائے گئے ہیں وہ ایسے نہیں. پہلی شرط یہ پائی گئی کہ آپ انسان کامل, اور دوسری شرط یہ ہے مبعوث من اللہ, وہ اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ہوں. کوئی آدمی اپنے سے نبی اپنے عمل کے ذریعے سے نہیں بن سکتا. آپ کر لیں رات بھر تہجد پڑھ کے دیکھ لیں, کبھی نبوت ملے گی؟ کوئی دعویٰ کرے گا تو بھی جوتے کھائے گا. میرے دوست, رات بھر کی تہجدیں اپنی جگہ, اوابین اپنی جگہ, اشراق و چاشت اپنی جگہ, دن بھر کا ذکر اپنی جگہ, رات بھر کی تلاوتیں اپنی جگہ, پروردگار عالم کیا کہ سجدہ ریز ہو کیا آوازداری نہ کرنا اپنی جگہ. لیکن میرے دوست, اس کی وجہ سے کوئی آدمی مرتبہ نبوت پہ نہیں پہنچا. ہاں, مرتبہ ولایت کا ایک ادنا حصہ مل جائے یہ ممکن ہے, مرتبہ ولایت سے ملے گا, مرتبہ نبوت تو دور کی بات ہے. قسم پر پروردگار عالم کی, مرتبہ صحابیت بھی نہیں ملے گا. مرتبہ ولایت سے اونچا مقام مرتبہ صحابیت کا ہے, اور صحابیت کے لیے بھی اللہ نے اشخاص کو چنا ہے. ہر ایک اپنے سے صحابی نہیں بن سکتا, اگر صحابی کا اعزاز کسی کو مل جاتا اپنے چاہ سے اپنے عمل کے ذریعے سے, تو سب سے پہلے ہم اور آپ چاہتے کہ ہم جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو جائیں. لیکن میرے دوستو نہیں, ہر انسان سے یہ قوت نہیں ہوگی, ہر انسان میں یہ ادراک نہیں ہوگا, ہر انسان میں یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائے جائیں. اور آپ علیہ الصلات والتسلیم کی تمام تر پیروی کر کے آپ کے متبع اور فرما بردار بن جائیں, ایسے ہم میں وہ سکت اور طاقت نہیں تھی. اس لیے اللہ نے اشخاص چن لیے, مرتبہ صحابیت سے سرفراز فرما دیا. تمہارے دن بھر کی تلاوتیں اور اذکار, تمہاری رات بھر کی آہوزاریاں اور لیل و نہار کا ایک کر دینا عبادات نے تمہیں مرتبہ ولایت پر تو پہنچا دے, لیکن مرتبہ صحابیت کے ادنا درجے پہ بھی نہیں پہنچایا جا سکتا, تو پھر مرتبہ نبوت پہ کیسے پہنچایا جا سکتا. پتہ ہے سلام کہ مرتبہ نبوت جو ملتا ہے وہ انسانوں کی عبادات کے ذریعے سے نہیں, اعمال کی وجہ سے نہیں, اذکار اور تلاوت کی وجہ سے نہیں, دعاؤں اور نمازوں کی وجہ سے نہیں ملتا, اللہ کی چاہت سے ملتا ہے. تو جو نبی ہوتا ہے وہ مبعوث من اللہ. پہلی صورت انسان ہونا, اور انسان میں محسوس ہونا, ذو عقل ہونا, کامل انسان ہونا. دوسری صورت مبعوث من اللہ ہونا. تیسری صورت بھی ہے معصوم عن الخطا. جو معصوم عن الخطا ہوتا ہے وہ مرتبہ نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اچھا صاحب ایک آدمی نے پیدا ہوا اور جوان ہو گیا اور 40 سالہ عمر جس کو روح کی بلوغت کہا جاتا ہے اس عمر تک پہنچ گیا, کوئی گناہ نہیں کیا, یہ تو معصوم عن الخطا ہے, کیا اس کو نبوت ملے گی؟ نہیں میرے دوست, اس کو نبوت نہیں ملے گی. یہ معصوم عن الخطا ہوگا, لیکن معصوم اس وقت میں کہا جائے گا جب اگلے اور پچھلے سے بچایا جائے. اگلے اور پچھلے سے بچایا جانا ممکن اس وقت میں ہوگا جب تمہارا انصاب نسب صحیح ہو, اور نسب کے علاوہ تمہاری ذریت صحیح. اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے عقائد کی, ہمارے ایمان کی, ہمارے معاملات کی پروردگار عالم کی حفاظت فرمائے, ہمیں بدعات سے, خرافات سے, رسوم و رواج سے محفوظ فرمائے, اور اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.